رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ الذي لا يدركه الموت الهمم ولا يناله غوص البطن الذي ليس لصفته حد معلوم ولا نقص موجود ولا رق معلوم ولا علم ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله حق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك من على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت کے محافظ ان کی شریعت کے مفسر ان کی شریعت کے مروج اور مبلغ جناب حضرت امام صادق علیہ السلام کے بعد سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
مبارکباد
اور شکر گزار ہوں اس باری تعالیٰ کا کہ جس نے اربوں انسانوں میں سے ہم چند لوگوں کو رسول کی محبت کے لیے بھی چنا اور ان کے فرزند امام صادق کی محبت کے لیے بھی چنا چونکہ اربوں لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں محمد کی معرفت نہیں کتنے بدنصیب ہیں وہ جو محمد کی ولایت سے متمسک نہیں ہیں محمد کی معرفت نہیں رکھتے اور کتنے بدنصیب وہ لوگ ہیں کہ جو محمد کی معرفت کو آل محمد کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکنات میں سے ہے محمد کی معرفت اس وقت ہوگی جب تم آل محمد سے تمسک اختیار کرو آل محمد محمد تک پہنچنے کا وسیلہ محمد کی معرفت کا وسیلہ پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ مکتب جعفری کیا جسے ہم مکتب جعفری کہتے ہیں یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے معارف کے لحاظ سے علوم کے لحاظ سے عرفان کے لحاظ سے حسن گرامی ایک مستغنی ایک غنی اور ایک عمیق مکتب ہے کیوں اس لیے کہ اس کا کا بانی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکتب کا بانی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ رسول کی وفات کے بعد مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور وہاں سے دو فرقوں نے جنم لیا. ایک اہل سنت کہلائے جو علی کے ماننے والے تھے, وہ اہل تشیع کہلائے. لیکن عزیزوں دیکھو, خود ہمارے اہل سنت نے اس بات کو قبول کیا ہے, ان کی تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ جو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسول پر ایمان لائے, بس وہی تو عظیم ترین مخلوق ہیں, اعلیٰ ترین مخلوق ہیں. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب رسول کے گھر میں وارث ہوتے ہیں, صحابہ سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس آیت کے اندر جو خیر البریہ کا تذکرہ ہے وہ خیر البریہ کون ہے؟ ایک دفعہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا, یا علی انت و شیعتوں کا ہم خیر البریہ, اس مکتب کا بانی کون ہوا؟ کون ہوا اس مکتب کا بانی؟ آیا رسول کی وفات کے بعد مکتب تشیع نے اپنا سر اٹھایا ہے یا خود رسول اس کے مؤسس ہیں؟ جب علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انت وشیعتوں کا ہم خیر البریہ, یعنی میں شیعت کی بنیاد رکھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میری وفات کے بعد امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, بلکہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا اور وہ علی کے علاوہ کسی اور کا فرقہ نہیں ہوگا. درود بھیجے محمد والے محمد. سوال یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ پہلے نبوت عامہ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا, مجھے بھی کہیں جانا ہے, کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا, انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مختصر علی علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو, انسان جو عقل رکھنے والی موجود ہے, جس کی بدولت اللہ نے تمام موجودات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے, انسان عاقل ہے, انسان علم رکھتا ہے, انسان سوچ سکتا ہے, انسان کیلکولیشن کر سکتا ہے, انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, انسان کے لیے ہی اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے. لیکن اللہ گرامی, یہی عاقل موجود, یہی عاقل انسان, اس کی عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے. انسان ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے اور وہاں سے آگے اس کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ نے انسان کو خلق کیا تاکہ اسے کمال عطا کر سکے, سعادت تک پہنچا سکے, کمال کے اعلیٰ مدارج تک پہنچا سکے, قرب الٰہی کی منازل اسے طے کروا سکے, اسے معراج عطا کر سکے. لیکن انسان اس وقت تک ان منازل کو طے نہیں کر سکتا جب تک کہ عقل کے ساتھ ساتھ وحی کو قبول نہ کرے. وحی یعنی نبی, وحی یعنی نبی, نبی ہے کہ جو انسان کی انگلی پکڑ کر اسے معراج عطا کرتا ہے, اسے ہدایت اور کمال کا راستہ طے کرواتا ہے. ایسا نہیں کہ اگر سوچیں ایک لمحے کے لیے, اگر نبی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نبی نہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز حرام ہے؟ آپ کو کیسا پتا چلتا؟ بھئی واجب تو وہ چیز ہے نا جو قبر میں آپ کے کام آنے والی ہے, آخرت میں آپ کے کام آنے والی ہے, نیکیاں وہ ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں, برائیاں وہ ہیں جو آپ کے لیے مضر ہیں, جو آپ کے کمال کے راستے میں حائل ہیں, حرام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کے کمال کے راستے میں حائل ہیں. ازاں گرامی, ہمیں دو اور دو چار کی طرح بہت ساری چیزیں دنیاوی سمجھ میں آتی ہیں, ہمیں معلوم ہے زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے, سیب کھائیں گے
تو حالات ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں اپنی معاشرتی ترقی کی بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ہمیں پتہ ہے حکومت کیسے بنانی ہے. ہم نے جمہوریت جیسے نام نہاد آپ کے نظریے کو تخلیق کر لیا ہے تاکہ انسانیت کمال حاصل کر سکے, یہ ہمارا گمان ہے. بہرحال ہم نے بہت ساری چیزوں کو ترک کر لیا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے. لیکن عزیز گرامی, کیا تمام کے تمام انسان اس دنیا کے بلکہ پوری تاریخ کے انسان اگر جمع ہو جائیں, ساری عقلیں جمع ہونے کے باوجود کیا یہ جان سکتی ہیں کہ قبر میں کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ یقین درک نہیں کر سکتے. ایک چیز کو بھی درک نہیں کر سکتے. چیلنج کر رہا ہوں, ایک چیز کو بھی درک نہیں کر سکتے. یہ تو بس سمجھ میں آیا کہ اللہ جو کریم ہے, جو انسان کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے, سعادت کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے, بس خدا کو کوئی وسیلہ عطا کرنا چاہیے کہ جو انسان کی عقل کے مافوق انسان کے برزخی امور اور قیامت کے امور میں اس کی ہدایت کر سکے. اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ نبی ہوا کرتا ہے, گرو ملے محمد والے محمد. تو ہدایت کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا اس بات. پہلے انسان کی خلقت سے ہی خدا نے ہادی بھیجا ہے. خود پہلا انسان ہے آدم, آدم کون ہے؟ ہادی یعنی نبی. تاکہ حاضر و قابل یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا, اس کی لڑائی ہو گئی ہمارے درمیان, اسی لیے قابل نے حاضر کو قتل کر دیا. نہیں, حجت تمام کر رہا ہے اللہ. پہلا انسان وہی پہلا نبی ہوگا. اللہ کی سنت ہے کہ اللہ زمین کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا, بغیر حاضر کے نہیں چھوڑتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جو اتنا کریم ہے کہ جس نے کسی قوم میں قوم کو خلق نہیں کیا مگر اس کے لیے حاضر قرار دیا. خود قرآن نے کہا لکل قوم حاضر, کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک حاضر قرار دیا ہے. بس یہیں سے سوال کروں گا کہ کیا رسول کی وفات کے بعد ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا؟ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے انبیاء کے زمانے میں زندگی گزاری, نبی کے زمانے میں زندگی گزاری. ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ نبی کے بعد اب ہمیں ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. امت کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. یا اللہ تو کتنا قریب تھا اس قوم کے لیے, اور یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہادی نہیں بھیجا؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی ہادی نہیں ہے. اللہ اکبر. ازان گرامی, یہیں آ کر بڑے بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی جواب نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتاب اور سنت رسول, کتاب خدا ہے اور سنت رسول. اس پر ایک بات میں سناتا ہوں آپ کو, درود بھیجے محمد والے محمد. الشام ابن حکم جو ایک معروف دانشمند ہے اور امام صادق علیہ السلام والسلام کی شاگردوں میں سے, امام کا برجستہ شاگرد, ایک نوجوان, لیکن ایسا جوان ہے کہ امام صادق اس پر فخر کرتے ہیں. جوان سنو کہ کبھی انسان, ایک نوجوان, کسی بزرگ کی بات نہیں کر رہا, کسی عالم کی بات نہیں کر رہا, ایک نوجوان کبھی اس مرحلے پر بھی پہنچ سکتا ہے کہ امام معصوم اس پر فخر کرے. وہ غیر معصوم ہے لیکن امام فخر کرتے ہیں کہ ہشام ہمارے شاگردوں میں سے. اس کو دیکھتے ہیں تو امام کھل جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. لہذا ایک دفعہ امام کی محفل میں وارد ہوتے ہیں ہشام, تشریف فرماتے ہیں, اصحاب پہ بیٹھے ہوئے, اپنے میں ایک شام سے ایک عالم آتا ہے اور آ کر امام کی محفل میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جعفر صادق, میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام کہتا ہے کہ کس بات پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہوں؟ کہا آپ کی امامت کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ دیکھو, قبل اس کے کہ مجھ سے مناظرہ کرو, میرے شاگرد حشام ابن حکم سے مناظرہ کر لوں, اگر اس سے کامیاب ہوا مناظرہ کرنے میں پھر میری طرف آ جا. ایک دفعہ اس نے شام کو دیکھا, یہ مولانا صاحب لمبی سی داڑھی ویسی پائن سے اوپر تو نکلی تھی جیسے اولیاء آپ لوگوں کو معلوم ہے مسوار جیب میں, اور اب سوال کرنا شروع کرنا چاہتا ہے. اشام نے کہا کہ بھائی تم سوال کرو گے یا میں کروں؟ کہا چلو تم کر لو. اشام نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ خدا والے عالم بندوں پہ زیادہ مہربان ہے یا بندگان خدا خود اپنے اوپر زیادہ مہربان ہے؟ کہا یقین خدا والے عالم بندوں کے اوپر زیادہ مہربان ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا بندوں پر بندوں سے زیادہ مہربان ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ خدا عالم نے آسمان سے حجتوں کو نازل کیا, دلیلوں کو نازل کیا, اور وہ حجتیں یعنی انبیاء, وہ دلیلیں یعنی انبیاء زمین پر آتے ہیں, لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, کمال کا راستہ دکھلاتے ہیں, ان کے درمیان وحدت و الفت ڈالتے ہیں اور کتاب خدا کی تبلیغ کرتے ہیں. کہا اچھا تو وہ کون ہے, وہ ہادی کون ہے, وہ حجت کون ہے, وہ دلیل کون ہے؟ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ. کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے, رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کہا اچھا اس کے بعد بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد کون سی ایسی شے ہے جو انسانیت کو کمال عطا کر سکتی ہے, انسانیت کو سعادت تک پہنچا سکتی ہے اور امت کے درمیان پڑے ہوئے اختلاف کو دور کر سکتی ہے؟ کہا سنت رسول, قرآن اور سنت رسول. ایک دفعہ شام نے اس شامی عالم سے سوال کیا کہ کیا قرآن اور سنت رسول انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے, انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہے؟ کہا ہاں بالکل کافی ہے. تجھے شک ہے؟ کہا مجھے شک نہیں, مجھے یقین ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہی تو ہے کہ تو شام سے چل کر مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. اگر ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے اور قرآن مجید اور سنت رسول بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت کافی نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے. شامی عالم خاموش ہو جاتا, کوئی جواب نہیں اس کے پاس. ایک دفعہ رسول خدا کے فرزند امام صادق علیہ السلام سوال کیا کہ شامی عالم کیوں نہیں جواب ہے؟ کہا کہ امام صادق حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں, مجھے لاجواب کر دیا ہے. اگر میں کہوں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تو یقیناً یہ جھوٹ ہے, اور اگر میں کہوں کہ قرآن و سنت کافی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات تو ہیں, مسلمانوں کے درمیان اختلافات تو ہیں. لیکن اب میں یہی سوالات اس سے کروں گا اور اس کو مات دے کے رہوں گا. آپ دیکھیے, کہا بسم اللہ, جو سوال کر سکتے ہو کرو. دیکھو حشام ابن حکم کا سینہ علوم آل محمد سے پورا ہے, سوال کرو اس سے, نوجوان ہے. کہا یہ بتاؤ کہ خدا بندوں پر زیادہ مہربان ہے یا بندگان خدا خود اپنے اوپر زیادہ مہربان؟ کہا یقیناً خدا بندوں پر زیادہ مہربان ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ کہ خدا نے آسمان سے حجتوں کو بھیجا, انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اتحاد و الفت قائم کر سکیں, ان کو سعادت و کمال و ہدایت کے راستے کو طے کروا سکیں. کہا وہ کون ہستی ہے؟ کہا یقیناً وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے. اب یہ بتلا کہ رسول کی وفات کے بعد کون ہے جو انسانیت کی ہدایت کر سکتا ہے, انسان کو کمال تک پہنچا سکتا ہے, قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے, لوگوں کے درمیان پڑے ہوئے اختلافات کو دور کر سکتا ہے؟ بس ابھی اس کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے, ایک دفعہ امام صادق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کوئی اور نہیں ہے فرزند رسول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وہ ہستی ہے جو محافظ شریعت ہے.
تشریف کنندے رسالت رسول ہے. بس ایک دفعہ حشام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے حشام بس تمہیں حجت تمام کر دوں, اب تجھ سے سوال نہیں کروں گا, اب میں تیری امام سے سوال کروں گا, اللہ اکبر, تیرے امام سے سوال کروں گا. امام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہوا ہے, امام نے اس کو روک کر کہا کہ شامی عالم تو مجھ سے سوال نہ کرنا بلکہ میں تجھے بتلاتا ہوں تم نے شام سے کب سفر کرنا شروع کیا تھا, تیرے ہمراہ کون کون تھا, تو نے کب کون سی غذا کھائی تھی, کب کہاں پڑا ڈالا تھا, تمہارے ساتھ ہم سفر کون تھا, ایک ایک کر کے میرا مولا اور آقا بیان کرتا رہا. جب ساری چیزیں بیان کر دی ایک دفعہ شامی عالم کہتا ہے اسلمت للہ رب العالمین, آج میں اسلام لے آیا ہوں. میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا, دیکھیں شامی عالم یہ نہ کہے کہ اسلمت للہ رب العالمین بلکہ یہ کہے آمنت للہ رب العالمین. تو مسلمان تو پہلے ہی تھا, جعفر صادق کی امامت کو قبول کرنے کے بعد صاحب ایمان بھی ہو گیا. امامت کے بغیر ہدایت مکمل نہیں ہوتی, قرآن سنت کافی نہیں ہے. آپ کو میڈیکل کی کتاب سامنے رکھ کر کہا جائے بھائی اس سے اپنا آپریشن کر لو, کسی احمد نے آج تک کیا اپنا آپریشن میڈیکل کی اتنی موٹی کتاب سامنے رکھ کیا, کبھی کوئی شفا یاب ہوا؟ کتاب رکھ دینے سے, اس کو چوم لینے سے, اس کی عبارت کو پڑھ لینے سے شفا نہیں ہو جاتی جب تک کہ کوئی ڈاکٹر آ کر تمہارا علاج نہ کر دے. اسی اسلام کے ڈاکٹر کا نام ہے امام صادق علیہ السلام. بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے, بڑی لوجیکل بات ہے, اس کا جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہدایت کا سلسلہ کیا منقطع ہو گیا رسول کی رسالت کے بعد. 73 فرقے سب ایک دوسرے سے دستے گریبان ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں سب سے بڑا مسلمان, وہ کہتے ہیں جی میں سب سے بڑا مسلمان, وہ کہتے ہیں نہیں قرآن سمجھاؤ, وہ کہتے ہیں نہیں قرآن سمجھاؤ. تو کون فیصل کا کردار ادا کرے گا, کون فیصلہ کرنے والا ہے, کون آ کر اس جھگڑے کو دور کرنے والا ہے؟ یقیناً خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا ہے, اور وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ہمارا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے, اور آخری امام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. Yeah. سے افضل کوئی اور تھا, علی سے افضل کوئی اور تھا. لیکن یہ ضرور کہنا شروع کر دیا, بڑے بڑے مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ غیر منطقی باتیں لکھنا شروع کر دی کہ کبھی کبھی مفضول بھی افضل کے اوپر حاکم ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, مفضول بھی افضل کے اوپر حاکم ہو سکتا ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے حلی استم الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
اللہ اکبر,
حسن خان کو لے کر آ گئے. اب کہیں جاہل حاکم ہو سکتا ہے عالم کے اوپر؟ عجیب بات ہے, پاکستان سمجھ لیا لوگوں نے, پاکستان سمجھ لیا کہ جاہل نادان بے وقوف ظالم جابر وہ تو بیٹھے مسند حکومت کے اوپر, اور باقی علماء پروفیسر بیچارے سنجیدہ لوگ وہ سر جھکائے محکوم بنے رہے. تو یہ ٹیڑھی اینٹ کہاں سے رکھی گئی؟ یہ وہیں سے رکھی گئی. معلوم ہے آپ خدمت روپ بھیجے محمد والے خشت اول چن نہر مہمان کر تا سوریا بیر اول دیوار. پہلی ایٹ جو ٹیڑھی رکھی جائے گی, اب سوریا تک کی یہ دیوار چلی جائے تو ٹیڑھی سے ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی. روپ بھیجے محمد والے محمد آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. لوگ بڑے آئے مقابلے پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام صادق, امام مالک جو امام کے شاگردوں میں سے, اللہ اکبر, آپ فخر تشیع, امام فخر ہے ہمارے لیے, ہمارے لیے بھائی سے افتخار ہے کہ ان کے اماموں کا بھی امام امام صادق. اللہ بڑا دعویدار سیکھا انہی سے, بیس انہی سے بنائی. جب دکان چمکنے لگی, گاہک آنے لگے, تو پھر خود امامت کا دعویٰ کر دیا. لہذا آتے تھے امام کے پاس, امام نے کہا تو بڑی شریعت جانتا ہے, تو بڑے علم کے دعوے کرتا ہے, سر یہ بتا, دو سوال اس سے کرتا ہوں, یہ بتا کہ وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سا ایمان ہے جو کفر سے شروع ہوتا ہے ایمان کا ختم ہوتا ہے؟ کہا فرزند رسول نہیں معلوم. کہا کسی کو بات مجھے نہیں معلوم. کہا چاہیے بتلا تیرے بدن کے بارے میں سوال نہ کروں, بڑی شریعت کی باتیں کرتا ہے. یہ بتلا کہ اللہ نے آنکھ میں نمک کیوں قرار دیا؟ آنکھ نمکین کیوں ہوتی ہے؟ آنسو نمکین ہوتے ہیں نا, نمکین کیوں ہوتی ہے؟ کان میں کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے؟ جو کان میں اللہ نے مواد قرار دیا وہ کڑوا ہوتا ہے. کان میں کڑواہٹ کیوں اور زبان میں شیرینی کیوں؟ آنکھ میں نمک کیوں ہے, نمکین کیوں ہے, کان میں کڑواہٹ کیوں ہے, زبان میں شیرینی کیوں ہے؟ کہا فرزند رسول نہیں معلوم. تجھے کسی بات میں نہیں معلوم؟ کہا فرزند رسول آپ خود ہی بیان فرما دیجیے. کہا دیکھ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان کفر سے شروع ہوتا ہے اور ایمان پر ختم ہوتا ہے وہ کوئی اور شے نہیں ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کہ لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں, یعنی یہ کفر کیا, الا اللہ کہہ کر تم لوگ صاحب ایمان ہو گیا. رسول دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ امام ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں مسکرا کر اور کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے آنکھ کو بنایا, کس چیز سے بنایا؟ چربی سے. چربی اس وقت تک سالم نہیں رہ سکتی
بھی جب تک نمک کے ساتھ اٹیچ نہ ہو, نمک کے ساتھ جب تک اٹیچ نہ ہو اس وقت تک چربی سلامت نہیں رہ سکتی. کہا حضرت رسول کان کا کیا مسئلہ ہے, کان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ کہا کان میں کڑواہٹ اس وجہ سے ہے کہ دیکھ کانوں میں سوراخ ہے, سوراخ میں حشرات بھی جا سکتے ہیں. اللہ نے ایسا انتظام کیا کڑواہٹ ڈال کے کہ جو بھی کیا تیرے کان میں جائے گا وہ مر جائے گا, سارے مندر نہیں جا سکتا. اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بھی بنایا اور ان کے فرزند امام صادق علیہ السلام کا پیروکار بھی بنایا. عزیزو جتنا شکر ادا کریں اللہ کا اس پر کام ہے. اور بس آخری پیغام ہوں, جب اللہ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے یہ نعمت عطا فرمائی, ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا, آبا و اجداد کا کوئی کمال تھا تو تھا, ہم تو گھر بیٹھے پیدا ہو گئے شیعہ گھرانے میں, سادات گھرانے میں امام صادق کے ماننے والے ہو گئے. ٹھیک ہے, کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا, میرا کیا قصور تھا, میرے ماں باپ سنی تھے. تو یہ خوش قسمتی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی, یہ نعمت نصیب فرمائی مجھے اور آپ کو. عزیز اس کا شکر یہ ہے, اس کا شکر یہ ہے کہ ہم آل محمد کے ماننے والے متمسک رہیں آل محمد کی ولایت سے, آل محمد کی ولایت سے ایسے متمسک ہوں اور ایسے ہمارے درمیان وحدت ہو کہ کوئی رخنا نہ ڈال پائے, کوئی یزیدی کوئی تاغوتی کوئی دشمنا نے آل محمد میں سے ہمارے درمیان کوئی رخنا نہ ڈال سکے. ایک مٹھی کی مانے علی کو سب سے بڑا شکوا, آل محمد کو سب سے بڑا شکوا, امام صادق کو سب سے بڑا شکوا اپنی امت سے یہ تھا کہ تم لوگ ایک نہیں ہوتے, متحد نہیں ہوتے, ایک مٹھی نہیں بنتے. اگر تم مٹھی بن جاؤ, ایک مکہ بن جاؤ تو تم سب سے بڑا ہتھیار ہو آل محمد کا, دشمن آل محمد کے مقابلے. یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو متحد کرنا ہے, منظم کرنا ہے, اور اس گھرنے میں آپ نے متحد اور منظم ہونے کا نتیجہ اور سہارا دے دیا. اللہ نے یہ آیت اور نشانی آپ کو دکھائی ہے تاکہ انشاءاللہ اس آیت سے تمسک اختیار کرتے ہوئے کہ تم چاہے قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو, اگر تم جعفر صادق کے ماننے والے ہو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اس آیت سے متمسک ہوتے ہوئے ان دھرنے کی جو آیت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے جس میں ہم نے بہتر استقامت حمدلی کا مظاہرہ کیا ہے, آل محمد سے تمسک اختیار کیا ہے, اللہ پہ توکل کیا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دھرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم جا کے روڈوں پر بیٹھ گئے, آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا کب تک بیٹھنا ہے, کب تک یہ سردی برداشت کریں گے. بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ, آپ سب اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں, نرم بستروں میں سونے والے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں, معصوم بچیاں, مائیں شیر خوار بچوں کو لے کر روڈوں پر بیٹھی ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر. عزیزوں یہ دھرنا بے نظیر دھرنا ہے, وہ لوگ کہ جو کبھی کسی اجتماعی کام میں شریک نہ ہوئے کسی بھی وجہ سے, لیکن اللہ نے قوم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ دھرنے میں ہر شخص شریک ہوا ہے, اور جو شریک نہیں ہوا گھر بیٹھے اس نے دعا قبول کی ہے, دعا کر کے وہ دھرنے میں شریک ہوا ہے. بس عزیزوں بہتر اور اتحاد استقامت یہ ہمارا انشاءاللہ ہم سے تمنا ہے, آل محمد کی خواہش ہے, اور یہی انشاءاللہ ہمیں ظہور امام زمانہ سے نزدیک کرے گی. اور دعا کہ خدا مجھے عالم آپ سب کو عزت عطا فرمائے, اس ملت کو عزت عطا فرمائے, بارِ الٰہی دشمنان آل محمد کو نابود فرمائے, بارِ الٰہی ہماری ملت کو متحد منتخب اور منظم فرما بارِ لحاظ کے واسطہ محمد والے محمد کا دشمنان آل محمد جو سازشوں میں مشغول ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما, دشمنان آل محمد کو نابود فرما, پرچم عباس کو سربلند فرما, پرچم یزیدیت کو سرنگو فرما, بارِ لحاظ ہمارے جوان کو سلامتی عطا فرما, انہیں زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی عطا فرما, انہیں سیرت حضرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق نصیب فرما, بارِ لحاظ ہمیں امام صادق اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما, بارِ لحاظ ہمیں ان کی زیارت سے محروم نہ فرما, ان کی شفاعت نصیب فرما, بارِ لحاظ کے واسطہ محمد والے محمد کا, بارِ لحاظ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے آج جشن میں مشغول ہیں, بارِ لحاظ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, بارِ لحاظ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوام و شہداء سے فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بلند درجہ.